يا أيها الذين آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل أدلكم، کیا میں بتاؤں تم کو، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری؟ کوئی جواب ہی نہیں ہے. على تجارت، اس تجارت پر، تم ہی کم جو بچائے تم کو، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے. کیا ایسی تجارت کا پتہ چاہیے جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے؟ تجارت کا لفظ اپنے اندر بہت اٹریکشن رکھتا ہے، ایک خاص کشش ہے اس میں. تجارت کرنا دنیا کے بہت سارے لوگوں کا من پسند کام ہے، اور اگر کسی شخص کو بھی ایسی انویسٹمنٹ کے بارے میں پتا چلے، ایسی تجارت کے بارے میں پتا چلے جس کا پروفٹ لازم ہو، پائیدار ہو، یقینی ہو، تو کیا کوئی شخص ایسا ہوگا جس کی کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی کی جائے اور پھر وہ وہاں پر انویسٹ نہ کرے؟ زیادہ نہ صحیح، کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ڈال دے گا کہ چلے کچھ نفع آتا رہے گا، آخر کیا مشکل ہے، نفع ہی تو ہے، نقصان تو نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جب تجارت کرنا چاہتے ہیں تو بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں، اور کہیں بھی سرمایہ لگاتے ہوئے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں نقصان نہ ہو، نقصان سے بچ جائے. اگر بہت نفع نہیں بھی ہوتا تو کم از کم نقصان نہ ہو. کوئی بھی شخص سرمایہ لگانے کے بعد اس میں خسارے کو پسند نہیں کرتا، اس میں دیوالیہ ہونا پسند نہیں کرتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ چونکہ انسان کی نفسیات جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص عمل کو، یعنی ایمان اور جہاد کی سبیل اللہ کو، تجارت سے تعبیر کیا ہے. ان کاموں میں کوشش اس تجارت کی طرح ہے جس میں نفع ہی نفع ہے، اور یہ نفع کیا ہے؟ کہ تنجیکم من عذاب علیم، یہ تم کو دردناک عذاب سے بچا لے گی. جیسا کہ سورۃ التوبہ میں بھی آتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے خرید لی مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال، کیونکہ ان کے لیے جنت ہے. تو وہاں خرید و فروخت کا بدلہ جنت کی شکل میں بتایا گیا، یہاں تجارت کا بدلہ عذاب علیم سے نجات کی شکل میں بتایا گیا. تو اگر دونوں آیات کو سامنے رکھ کے دیکھا جائے تو یہ نفع ایک طرف جنت کی بشارت دیتا ہے اور دوسری طرف عذاب علیم سے بچنے کی خوشخبری سناتا ہے. یاد رکھیے کہ تجارت میں انسان کو پہلے کچھ لگانا پڑتا ہے، کچھ دینا پڑتا ہے، اس کے بعد کچھ واپس ملتا ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں بھی انسان کو پہلے کچھ دینا پڑتا ہے، اور یہاں خاص طور پر جن چیزوں کو دینے کے لیے کہا گیا وہ اموال اور انفس ہیں، مال اور جانیں. یعنی انسان اپنی قوت اور اپنا مال دونوں چیزیں لگائے. دنیا کی تجارت کا فائدہ صرف دنیا میں ہوتا ہے، لیکن دین کی اس تجارت کا فائدہ آخرت میں جہاں ملتا ہے، وہاں انسان دنیا میں بھی بہت سے نقصانوں سے بچ جاتا ہے، کیونکہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے مال کو ایک اچھے کام میں لگانا اور ایک خراب کام میں لگانا، یہ دونوں برابر نہیں ہوا کرتے. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے، دردناک عذاب سے بچا دے؟ اس کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہوگا. وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ، یہ دوسرا کام کرنا ہوگا. ذالکم خیر لکم، یہی بات تمہارے حق میں اچھی ہے، تمہارے لیے فائدہ مند ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تم جانتے ہو. اب آپ دیکھیے کہ کتنا بہترین وعدہ ہم سے کیا جا رہا ہے، ایک طرف دردناک عذاب سے بچنا اور دوسری طرف وہ کام ہے یہ جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے. ذالکم خیر لکم، یہ کام تمہارے لیے بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس کام کو پسند کر رہا ہے۔ اس تجارت کے لیے کیے جانے والے دو کام اور لگائی جانے والی دو چیزیں ہیں، جسے آپ جانتے ہیں نا کہ تجارت میں انسان کو محنت بھی لگانی پڑتی ہے اور سرمایہ بھی لگانا پڑتا ہے۔ اب محنت کرنے میں کیا کرنا ہے؟ نمبر ایک، تؤمنون باللہ، ایمان کی مضبوطی ہے، اپنا ایمان مضبوط کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، اس کے ساتھ قریبی تعلق، اس پر توکل، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اپنی زندگی کو گزارنا، کیونکہ رسول پر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول دیتے ہیں اس کو لے لو اور جس سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک ایمان مضبوط نہ ہو اس وقت تک اگلا کام نہیں ہو سکتا، اور اگلا کرنے کا کام کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں۔ جہاد کا لفظ قتال سے مختلف ہے، قتال جہاد کی ایک قسم ہے لیکن سب کچھ نہیں۔ جہاد کا لفظ اگر قرآن پاک کی روشنی میں دیکھا جائے، آپ جتنا بھی قرآن پاک پڑھ چکے ہیں اگر اس کو اپنے سامنے رکھے تو ایک جگہ پر آتا ہے وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، ان سے اس قرآن پاک کے ذریعے جہاد کبیر کیجیے۔ گویا قرآن پاک کے نشر و اشاعت کو بہت بڑا جہاد قرار دیا گیا۔ اسی طرح وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کرنے کا۔ تو معنی کیا ہے؟ اپنی انتہائی کوشش، بہترین کوشش، بھاگ دوڑ، سٹرگل۔ جیسے پہلی دن دفعہ آپ کو کہا تھا کہ جہاد کا لفظ آتے ہی کیا تصور بنتا ہے؟ مسلسل متحرک رہنے کا۔ یعنی جہاد والی زندگی جمود والی زندگی سے مختلف ہے۔ ایک وہ زندگی ہوتی ہے جس میں جمود ہوتا ہے، انسان اپنی روٹین کا عادی ہوتا ہے، ایک لگے بندے طریقے سے کام کرتا چلا جاتا ہے، سال ہا سال تک ایک طریقے پر زندگی بسر کرتا ہے، صبح ایک ٹائم اٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنی ذاتی ضروریات کو پورا کرتا ہے، پھر اس کے بعد کچھ گھر کے ایک مخصوص کام، خواتین کے، مرد حضرات کے باہر کے کچھ مخصوص کام، مثلا دنیاوی لحاظ سے کچھ کمانا، تجارت کرنا وغیرہ وغیرہ، خواتین کا اپنے گھروں کی دیکھ بھال اور گھر کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کے بعد پھر دوپہر کے کھانے کا وقت ہو گیا ہے، پھر سب بیٹھے ہیں، پھر آرام کیا ہے، پھر اٹھے ہیں، پھر چائے پی ہے، کوئی وزٹ کرنے آ گیا ہے، کہیں وزٹ کرنے چلے گئے ہیں، پھر اس کے بعد رات ہوتی ہے، پھر شاپنگ کرنے نکل گئے، کوئی پارٹی، کوئی ڈنر، اور اس طرح دنیا کے رنگ میلے میں وقت گزرتا چلا جاتا ہے۔ پھر کبھی بیچ میں کوئی شادی آ گئی، کوئی چھٹیاں آ گئی، کوئی تفریح آ گئی، اور وہ زندگی گزر رہی ہے جس میں کوئی حصہ نہیں اس بات کی سوچ کا کہ ہم اللہ کے دین کے نمائندے ہیں اور ہمیں اس سے آگے بھی کچھ کرنا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ تجاہدون فی سبیل اللہ، اگر ہم اپنے آپ کی زندگی کی روٹین بنائیں، یہاں آنے سے پہلے ہمارے ایک دن کا اسکیڈول کیا تھا، روٹین کیا تھی، پوری لسٹ بنا لیں صبح سے شام تک کے کاموں کی، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جہاد کا حصہ کہاں ہے، فی سبیل اللہ کی کوششیں کہاں ہیں۔ آج کے دور میں خواتین صرف گھر ہی نہیں چلاتی بلکہ گھر چلانے کے علاوہ بہت کچھ باہر بھی کر رہی ہیں۔ ان سارے شعبوں میں تجاہدون فی سبیل اللہ کہاں ہے؟ وہ کون سا شعبہ ہے؟ وہ کون سا کام ہے؟ وہ کہاں ہوتا ہے؟ امت مسلمہ کے ایک عام شخص کو، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک نارمل شخص ہے، ایک اچھا معتدل مسلمان ہے، اس کی زندگی میں اس تجارت کا وہ کہاں ہے جو اس کو دردناک عذاب سے بچانے والا ہے؟ اب دیکھیے کہ آخرت کے عذاب کے بارے میں جب بھی ہم پڑھتے ہیں، جہنم کی آیات پڑھتے ہیں، تو کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ انسان اس کے قریب بھی سٹکے یا وہاں جائے۔ ہم میں سے ہر شخص یہ سوچنے لگتا ہے کہ کون سا ایسا کام کرے کہ جس سے ہم اس سے بچ جائیں۔ اب یہاں وہ کام بتایا جا رہا ہے کہ یہ کام کرو تو اس سے بچ جاؤ گے، کیونکہ کسی بھی نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں۔ ایک ڈوبتا ہوا شخص کنارے تک پہنچنے کے لیے، کامیاب ہونے کے لیے، اپنے آپ کو مرنے سے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور ایک مشقت کر کے منزل تک واضح تک پہنچ بھی جاتا ہے. ہم سب بھی اپنی اپنی زندگیوں کا ماضی کا جائزہ لیں اور اب پھر آئندہ مستقبل کی پلاننگ بھی کریں کہ اس میں بہت سی پلاننگ شامل ہیں. مجھے یہ پڑھائی کرنی ہے، مجھے یہ جاب کرنی ہے، مجھے شادی کرنی ہے، مجھے فلاں کام کرنا ہے. اس ساری لسٹ میں اس کو بھی دیکھ لیجئے کہ کوئی کام ایسا بھی ہے جو تنجیکم من عذاب علیم کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. اور پھر اللہ کے راستے میں صرف مال ہی نہیں دینا، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف مال خرچ کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا. ٹھیک ہے، مال خرچ کر کے آپ نے کچھ حصہ ڈال دیا، لیکن آدھا حصہ ڈالا. وانفسکم، نفس بھی چاہیے، ہیومن ریسورس بھی چاہیے. کیا کوئی کام ہیومن ریسورس کے بغیر بھی ہوتا؟ محض عمارتیں، محض مشینیں کیا کر سکتی؟ ٹھیک ہے، عمارتیں فائدہ مند ہیں، مشینیں کارآمد ہیں، لیکن ان سب کو استعمال کون کرتا ہے، چلاتا کون ہے؟ انسان. اور اگر عنصر غائب ہو، اس میں سے انسانی عنصر ناپید ہو، تو کام کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور ہر شخص اگر اپنی مجبوریوں کی لسٹ لے کر آ جائے، اپنی مصروفیات کا بہانہ بنا لے، اپنی صحت کی خرابی کا عذر پیش کر دے، تو یہ کام کون کرے گا؟ یا تو آپ کہیے یہ کام ہے ہی کوئی نہیں، یہ کرنے والے کاموں میں سے نہیں. اور اگر کرنے والے کاموں میں سے ہے، پھر کسی کو تو کرنا ہے، اور جو کریں گے ان کے لیے بڑی بشارت ہے. فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما. محض بیٹھ رہنے والوں پر مجاہدین کو بہت بڑی فضیلت حاصل ہے. دنیاوی اعتبار سے اگر ہمیں کوئی فضیلت ملنے والی ہو، کوئی ڈگری ملنا ہو، کوئی جاب ملنا ہو، کوئی مال ملنا ہو، تم کتنے آنرڈ فیل کرتے ہیں، کتنے خوش ہوتے ہیں، اپنی کتنی اہمیت جانتے ہیں. لیکن اللہ کی فوج کا سپاہی ہونا، اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنا، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا، اس کے لیے تھکنا، اس کے لیے جاگنا، اس کے لیے نیند قربان کرنا، اس کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا، یہ کوئی معمولی کام تو نہیں. اللہ تعالیٰ اس کام کو کیا فرما رہے ہیں؟ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اس کا فائدہ تمہیں کو ہوگا. اور نہ صرف یہ کہ یہ کام کرنے والوں کی ذات کو ہوگا، بلکہ ان کے طفیل، ان کی کوششوں اور محنتوں کی وجہ سے اور بہت سو کا بھلا ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگوں کی خدمت ہو جائے گی. ذالکم خیر لکم، یہ تم سب کے لیے اچھا ہے. ان کم تم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، اگر تم علم رکھتے ہو. رکھتے ہو، ہم سب علم رکھتے ہیں لیکن نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ علم والا بس ان کو کہہ رہا ہے جن کو اس خیر کی خبر ہے، جن کو یہ کام کرنا آ گیا، جن کو اس کام کا فائدہ پتہ چل گیا. ذالکم خیر لکم ان کم تم تعلمون، کیا فائدہ ہوگا اس سے، کیا ملے گا تم کو؟ یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. چاہیے ایسے گھر؟ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی شادی ہو جائے، اس کا اپنا گھر ہو. اور پھر جب گھر کا تصور آتا ہے تو ایک اچھے گھر میں باغ کا تصور آتا ہے، پانی کا تصور آتا ہے. کچھ لوگوں نے تو ویسے کوشش کر کے دنیا میں یہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے، انہوں نے اس کے لیے جہاد کیا ہے، جدوجہد کی ہے، اور کچھ نہ کچھ مل ہی گیا ہے، لیکن وہ چند دن کے لیے، وہ بہت جلد ہاتھ سے چلا جانے والا ہے. اصل عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کو حاصل کر لے. یغفر لکم ذنوبکم، ایسا نہیں کہ مجاہدین سے گناہ نہیں ہوتے، گناہ تو سب سے ہوتے ہیں. جو نیکی کے راستے پہ چلتے ہیں ان سے بھی غلطیاں ہوتی، اور نیکی کے راستے پہ نہیں چلے تو کچھ زیادہ ہی ہوتی. ہر حال میں ہم سے قصور ہوتے ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہوتی ہیں، لیکن یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری اس جدوجہد، تمہاری ان کوششوں، تمہاری اس بھاگ دوڑ کے نتیجے میں، صلے میں، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تو یہاں ایک اور راز کی بات پتہ چلی کہ گناہوں کی معافی کا طریقہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ہے. ایک تو نا بیٹھ کے استغفار پڑھنا یا کوئی اور نیکی کا کام کرنا, لیکن جو شخص اللہ کے راستے میں نکلتا ہے ساتھ ساتھ اس کے گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. وہ جو اس راستے میں تھکتا ہے نا, کوئی کانٹا جو چھپتا ہے, کوئی تھکاوٹ جو لاحق ہوتی ہے, کوئی پیاس جو برداشت کرتا ہے, کوئی بھی تکلیف جو اس راستے میں آتی اس کے سلے میں یغفر لکم ذنوبکم. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے رہتے ہیں بڑے گناہگار ہیں کیا کریں, علاج بتایا جا رہا ہے گناہگار ہو تو آؤ علاج کرو اپنا. صرف یہی کہتے رہنے سے بات نہیں بنے گی. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تمہیں ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. جنت کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً, اور عمدہ گھر, پیسفل گھر. اچھا دنیا میں آپ دیکھیے کہ جس کے پاس گھر نہیں وہ ساری زندگی گھر بنانے کے خواب دیکھتا رہتا ہے, لیکن اکثریت کے گھروں کو دیکھیے کہ ہم سب کو کیسے گھر میسر. آپ کسی بھی سڑک پہ چلے جائیے اور گھروں کی لائنوں کی لائنیں دیکھتے جائیے, جو بر لبے سڑک سارے دن کا گاڑیوں کا دھواں اور ٹریفک کا شور کس کس طرح ڈسٹرب کرتا ہے. گھر کا نہ ہونا ایک مصیبت, لیکن ایسے گھر کا ہونا بھی کسی مصیبت سے کم نہیں. کیا ان گھروں کو مساکنہ طیبہ کہا جا سکتا ہے؟ چاہے نام ان کا طیبہ پیلس رکھ دیں, لیکن اللہ کے ہاں جو گھر ہے وہ مساکنہ طیبتن ہے. کہاں ہے وہ؟ فی جنات عدن, عدن کے باغ میں, ہمیشہ کے باغوں میں. جیسے پہلے میں نے عرض کیا نا, کچھ لوگوں نے دنیا میں جنت بنانے کی کوششیں کی ہیں, جنگلوں میں گھر بنا رہے ہیں, ایسے ایسے جگہوں پر کہ جہاں کوئی دور پار انسان نظر نہ آئے. بالکل جیسے جنت کا ڈسکرپشن قرآن میں دیا گیا ہے, ایسے ہی وہ دنیا کی زمین پر جنت کی تلاش میں ہے. بالکل عین پہاڑوں پر, جنگلوں کے بیچ میں, پیسفل مقامات پر. کہتے ہیں نا صحت افزا مقام, اسے آپ نے سنی ہی ہو, صحت افزا مقامات پر جہاں کوئی پولوشن نہ ہو, کوئی گندگی نہ ہو, کچھ نہ ہو, ہر چیز صاف اور پیور ہو. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب وہ وہاں جا بیٹھتے ہیں تو پھر جو زندگی کی ضروریات ہیں ان کو لانا اور وہاں تک فراہم کرنا ایک الگ مسئلہ ہوتا ہے. تو جو جنت کے گھر ہیں وہ ان تمام تکلیفوں سے پاک ہیں, بالا ہیں. وہ مساکنہ طیبتن, عمدہ گھر, فی جنات عدن, ہمیشہ کے باغوں میں. ذالک الفوز العظیم, یہ ہے بڑی کامیابی, عظیم الشان کامیابی. وہ اخرا تحبونہا, اور ایک اور چیز جس سے تمہیں بہت محبت ہے وہ بھی ملے گی, اور وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ و فتح قریب, اللہ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دور کے مسلمانوں سے اللہ نے یہ وعدہ پورا کیا, مکہ فتح ہو گیا, اور اس کے بعد بہت سی فتوحات ہوئی. یعنی نصر من اللہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو فتوحات ہیں ان کی طرف اشارہ ہے. فتح قریب, اور قریبی فتح جو آپ کے بعد کے قریبی زمانوں میں ہوتی رہی خلافت راشدہ کے ادوار میں. کیونکہ نصر کا معنی بھی فتح ہے, فتح کا معنی بھی فتح ہے, اور بنیادی طور پر یہاں پر فتح کی جو صفت ہے وہ قریب آئی ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورۃ فتح اس دور میں نازل ہوئی ہے جبکہ مکہ کی فتح قریبی تھی, اور مکہ کے فتح ہونے کے بعد پھر یہ سلسلہ چل نکلا. اور ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا نا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. آج تو تم ہجرت کر کے آئے ہو, تمہیں تمہارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے, اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا, تمہیں استقرار بخشے گا. اور یہ وعدہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں تھا بلکہ ہر دور کے لوگوں کے لیے. جو شخص بھی اللہ کے دین کی مدد کرے گا, اللہ کے دین کی خدمت کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے کام بنائے گا, اس کی مدد ضرور کرے گا, اور اس کو استقامت بھی دے گا دین پر, اور اس کے قدم بھی جما دے گا. اب دیکھیں کہ یہ جو عدم استقامت ہے یہ انسان کے لیے بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. آپ ایک کام شروع کرتے ہیں پھر اس کو ادھورا چھوڑ دیتے ہیں, پھر دوسرا شروع کرتے ہیں ادھورا چھوڑ دیتے ہیں. اس سے انسان خود بھی نفسیاتی طور پر کمزور پڑتا چلا جاتا ہے, کانفیڈنس لوز کر جاتا ہے, ہمت چھوٹ جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو ایک پہاڑ پر چڑھنا ہو, تو جو جو آپ چڑھتے ہیں تھکتے تو ہیں لیکن آپ کو ہر اٹھنے والا قدم آگے جانے والا قدم کیا دیتا ہے تھکاوٹ کے باوجود ایک خوشی دیتا ہے ایک کانفیڈنس دیتا ہے کہ ایک دن منزل آ جائے گی آپ ٹاپ پہ پہنچ جائیں گے آپ پار لگ جائیں گے آپ وہ بڑی چوٹی سر کر لیں گے لیکن اگر انسان جہاں تک پہنچا ہے وہاں تک ہی نہ جم سکے اور نیچے آ جائے تو آگے جانے کی تو ساری امنگ بھی ختم ہو جاتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے نا پھر آگے جانے کی بجائے انسان پہ مایوسی طاری ہونے لگتی ہے اور پھسلنے لگتا ہے لڑکنے لگتا ہے اور لڑکنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے پھر بالآخر لڑکتے لڑکتے انسان کہاں جا پہنچتا ہے اس لیے اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہے ہی نہیں کہ جیسے تیسے ہو خود نہیں چڑھا جا رہا کسی کو پکڑ لے ادھر سے ادھر سے کیونکہ جتنی جتنی مشکل چڑھائیاں ہوتی ہیں اتنا ہی انسان کو زیادہ مدد پھر چاہیے ہوتی ہے نا انسان کے پکڑ کے اوپر اگر آپ کے ذہن میں آ رہا ہو جو ماؤنٹین کلائمبنگ کرتے ہیں اوپر چڑھتے ہیں وہ کیا کیا طریقے اختیار کر رہے کسی کے سانس پھول رہے ہوتے ہیں اور کتنی مشقت میں ہوتے ہیں پسینے بہ رہے ہوتے ہیں پر خطر راستے ہوتے ہیں گرنے کے 100% چانسز ہوتے ہیں مرنے کے 100% امکانات ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود چھوڑتے نہیں ہیں اپنا مقصد طوفان آندھی ہر چیز کو برداشت کرتے چلے جاتے ہیں پتا ہوتا ہے بہت سے طوفان ہیں راستے میں لیکن بس وہ جو منزل تک پہنچنے کا شوق ہے وہ ان کو سرگرمی عمل رکھتا ہے تو مومن کی زندگی میں بھی یہ جو شوق ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے یہ اس کو بیٹھنے نہیں دیتا چین نہیں لینے دیتا وہ بیٹھتا پھر اٹھ کھڑا ہوتا پھر آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے آپ نے کوئی بھی ایسا کام کرنا نا جس کا آپ کو بہت شوق ہو کسی خاص شخص سے ملاقات کرنی ہو یا کسی خاص مہم پر آپ ہو تو آپ کو چین سے نیند بھی نہیں آتی آپ سوتے ہیں تھوڑی دیر گڑبڑا کے اوپر سے کہیں ٹائم تو نہیں ہو گیا کہیں لیٹ تو نہیں ہو گیا ان دنوں میرے ساتھ یہی ہوا مجھے کچھ خاص کام کرنا تھا تو بہت ہی پرانے لوگوں سے مجھے اپنے دوستوں سے ملنا تھا تو میں سوتی تھی اور پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ جاتی تھی میں لیٹ ہو رہی ہوں حالانکہ وہ تو دن کے 1 بجے تھا سارا پروگرام جس میں مجھے جانا تھا اور میں رات میں ہی پریشان تھی بلا وجہ حالانکہ میں نے اپنے اوپر وہ نہیں لیا تھا لیکن میرے دل میں ایک شوق تھا کیونکہ بہت سارے لوگ اوور دا ایئر جن سے میں نہیں مل سکی تھی وہ ایک پروگرام میں سب کرتے تھے تو مجھے وہ شوق جو تھا وہ تھوڑی دیر کے بعد اٹھا دیتا تھا تو اگر بندوں کی ملاقات کا شوق انسان کو سوتے سے جگا دیتا ہے تو اللہ کی ملاقات کا شوق کیوں نہیں جگاتا یعنی اس سے مراد صرف یہ نہیں کہ آپ نیند میں اٹھنا شروع کر دیں دنیاوی اعتبار سے تو کسی خاص ایک موقع یا وقت یا کام کے لیے آپ ایک رات کی نیند سے بار بار اٹھتے ہیں لیکن اللہ کی ملاقات کے لیے یہ پوری زندگی کے اندر جو ایک بیداری ہے اور ایک شعور کی کیفیت ہے وہ بہت ضروری ہے اور یہاں نیند سے اٹھنے سے مراد غفلت کی نیند چھوڑنا کہ انسان اپنی زندگی سے سارے ان غفلت کے کاموں کو جو سے غافل کرنے والے ان کو نکال پھینکے اور ذرا سا بھی ڈھیلا پڑنے لگے پھر اس کے بیٹھ جائے پھر چکنا ہو جائے پھر سیدھا ہو جائے پھر ہوش میں آ جائے جیسے آتا ہے اذا مسہم طائف من الشیطان جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں فوراً چکنے ہو جاتے ہیں پھر ہوش میں آ جاتے ہیں نہیں یہ تو نہیں کرنا تھا مجھے تو اس سے ہم کام کرنا ہے کسی بھی وقت جب وہ ذرا سے کم کام میں یا کسی چھوٹے کام میں لگتے ہیں یا کسی لفظ میں پڑھنے لگتے ہیں تو ہم ہوش میں آتے ہیں نہیں مجھے میری زندگی بہت قیمتی ہے میں ان کاموں کے لیے نہیں ہوں اس کا وہاں دل ہی نہیں لگتا اور پھر اٹھ بیٹھتا پھر ہوش میں آ جاتا کوئی ماحول کوئی سوسائٹی کوئی ادھر ادھر کے لوگ اس کو پکڑ کے اگر پیچھے کھینچنے بھی لگے تو ان کے ہاتھ نہیں آتا کہ نہیں میری زندگی کا تو ایک مقصد ہے میں اس طرح نہیں جی سکتا مجھے تو ایک مجاہد کی طرح جینا ہے تو نصر من اللہ و فتح قریب ایسے ہی لوگوں کی قسمت میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنصُرُهُ اللہ ضرور مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بے شک اللہ تعالیٰ البتہ قوت والا زبردست ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے جنت کی باتیں رکھی اور پھر دنیا کی فتح رکھی جبکہ ہم کیا چاہتے ہیں پہلے دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں بعد میں جنت کا خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کسی بھی شخص کے لیے جنت کا مل جانا زیادہ نفع بخش فائدہ سودا ہے اور اس کے بعد چونکہ وکان الانسان عجولا انسان جلد باز واقع ہوا ہے اسے دنیا میں جلدی بھی کچھ خوشخبریاں چاہیے ہوتی ہیں اس لیے اس کی بھی خبر دے دی گئی کہ ٹھیک ہے یہ بھی مل جائے گا لیکن یہ چھوٹی چیزیں ہیں یہ ملے تو بھی نہ ملے تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن جس شخص کے دل میں دنیا سمائی ہوئی ہوتی ہے اس کے نزدیک یہ بڑی اہم ہوتی ہے. وہ ان فتوحات کو دیکھے تو آگے بڑھتا ہے، نہ دیکھے تو پیچھے رہ جاتا ہے. لیکن اہل ایمان جو سچے اہل ایمان تھے، جنگ احد میں ناکامی بھی ہوئی تو کیا ہوا، زخموں سے چور تھے، اگلے دن آپ نے بلایا سب اٹھ بیٹھے. یہ تھا نا ایمان، کتنے بڑے بڑے صدمے لگے ہوئے تھے. ویسا صدمہ تو ہم میں سے کبھی کسی کو پہنچا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نگاہوں کے سامنے زخمی ہوں، جو ان کو اپنی جانوں سے زیادہ پیارے تھے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید ہو چکا تھا، کسی نہ کسی کا پیارا چھوٹ چکا تھا، اور شکست کا صدمہ اس سے بڑا تھا. یعنی روحانی صدمہ بھی تھا، جسمانی صدمہ بھی تھا، محبت کا صدمہ بھی تھا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہر اعتبار سے شدید ہلا مارے گئے تھے. لیکن اس کے بعد اگلے روز خبر آئی کہ دشمن شاید پلٹ آئے، تو اس کا پیچھا کرنا چاہیے. آپ نے جب پکارا تو زخموں سے چور لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ صرف ایک موقع پر نہیں ہوا تھا، جنگِ احزاب میں کیا ہوا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، شدت سے ہلا مارے گئے تھے اس جنگ کے موقع پر. لیکن بعد میں جب بنو قریظہ کے ساتھ نمٹنا تھا، جبریل علیہ السلام آئے تو آپ نے آ کے کیا کہا، آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے کبھی نہیں اتارے، چلیے ادھر کو. سب چل پڑے. ہم کیا کرتے ہیں، یہ سارے تو دور کی بات، کوئی ان میں سے ایک ہی ہو جائے، یعنی روحانی طور پر یا جسمانی طور پر، مثلا سر درد ہو گیا، یا روحانی طور پر کوئی بات اچھی نہیں لگی، یا کوئی مشکل پیش آ گئی، تو ہم اس ٹیسٹ میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں. زلزلو زلزالن شدیدہ کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے. یہاں پر آپ دیکھیں صحابہ کرام اگرچہ اس سے بالا ہو چکے تھے، لیکن سب کا درجہ ایک نہیں تھا. اور پھر ایک انسانی کمزوری بھی ہے کہ دنیا میں کچھ نہ کچھ اچھی خبر اس کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی، اور مسلسل امتحان انسان کو کمزور کرتے ہیں. وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو مومنوں کو، ایمان والوں کے لیے بشارت، گڈ نیوز، فتح و نصرت کی، جنت کی، اور دنیا میں بھی بلند ہونے کی. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین.